بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 23، قاتل سنگریزے، تحریر ابن صفی اور پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے ان نمبرز پہ رابطہ کریں: 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول قاتل سنگریزے پارٹ 1.
پیش لفظ قاتل سنگریزے کو آپ ہر حیثیت سے دلچسپ پائیں گے. اس میں تحیر، مزاح، کردار نگاری اور داستان کی دلچسپی سب کچھ موجود ہے. ایک کرنل کی موت پر اسرار حالات میں ہوئی. وہ اپنے ریوالور سے کسی پر حملہ کرتا ہے مگر خود مر جاتا ہے، لیکن اسے گولی نہیں لگی تھی. اس کا بھائی پھول توڑتے وقت چیخ کر گرتا ہے اور مر جاتا ہے. پھر بھتیجا اپنی کار میں بے ہوش پایا جاتا ہے. آسمان سے مردہ پرندوں کی بارش، ایک عجیب و غریب جانور کا تذکرہ جس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، پراسرار آدمی کی داستان جس سے سب خائف رہتے تھے، جو نوجوان لڑکیوں کو اٹھا لے جاتا تھا، جس نے کرنل سے انتقام لینے کی قسم کھائی تھی. فریدی اس ناول میں بہت پرسکون نظر آتا ہے، لیکن وہ خاموشی سے کیا کرتا رہا تھا، انکشاف ہوتے ہی آپ چونک پڑیں گے. ایک لڑکی، تین مرد. سارجنٹ حمید نے دل پر جبر کر کے ہاتھ پیر ہلائے تو ایک حماقت کر بیٹھا، لیکن وہ حماقت بھی کام آ گئی.
مرگے ناگہاں ڈوبتے ہوئے سورج کی نارنجی شعائیں پیلی کوٹھی کی اوپری منزل پر پھیلی ہوئی تھی، اور پیلی کوٹھی شہر کی دوسری عظیم الشان عمارتوں سے الگ تھلگ سدا بہار درختوں اور پھولوں کے تختوں سے گری کھڑی تھی. یہ تھی تو دولت گنج ہی کے علاقے میں، لیکن شہری آبادی اس سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر تھی. اس کے ارد گرد کی آبادی کا شمار شہری آبادی میں نہیں ہوتا تھا. یہاں زیادہ تر مائیگیر تھے جو قریب کے دریا سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے. دو چار گھر کپڑا بننے والوں کے بھی تھے. اس کے علاوہ پیلی کوٹھی کے مالک کرنل جواد کے ملازمین نے بھی اپنے گھر بنا لیے تھے.
اس علاقے کی ساری زمین کرنل جواد ہی کی تھی، جو اس نے برائے نام کرائے پر اٹھا رکھی تھی. کرایہ میں اس لیے لیتا تھا کہ زمین پر اس کا قبضہ مالکانہ قائم رہے، ورنہ ویسے اس کا مقصد اس زمین کو آباد کرنا تھا. لیکن اسی کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اس بات کا خیال بھی رکھا تھا کہ کوئی ایسا آدمی وہاں آباد نہ ہونے پائے جو اس کے سامنے سر اٹھا سکے. اس کی یہ عنایت صرف نچلے ہی طبقے تک محدود تھی. بہرحال پیلی کوٹھی کے چاروں طرف بے شمار چھوٹے موٹے کچے پکے مکانات اور جھونپڑے بکھرے ہوئے تھے، اور شام کے دھندلکے میں اس بستی میں پیلی کوٹھی نہ جانے کیوں انتہائی پر اسرار معلوم ہونے لگتی تھی. خود کرنل جواد اس سے بھی زیادہ پر اسرار تھا. 1914 کی جنگ سے فرصت پانے کے بعد سے اس نے یک کے بعد دیگرے 8 شادیاں کی تھیں، اور وہ سب دو دو تین تین سال کے وقفے سے لاولد ہی مر گئی تھیں. اسی بنا پر اس کے بعض بے تکلف دوست اسے بیوی خور کہنے لگے تھے. 8 بیویوں میں سے کسی نے بھی اس کا کوئی وارث نہیں چھوڑا تھا، اس لیے اب آخر عمر میں نزدیک اور دور کے بتیرے رشتے دار اس کے گرد جمع ہو گئے تھے. ان میں اس کا سگا بھائی سلیم اور بھتیجا کیپٹن اشرف بھی تھا. پہلے وہ دونوں کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے، لیکن ادھر 2 سال سے ان کا قیام پیلی کوٹھی ہی میں تھا. ان دونوں کے علاوہ 5 افراد اور تھے، جن میں اس کا بانجا ڈاکٹر قدیر نمایاں حیثیت رکھتا تھا. شہر میں اس کی پریکٹس اچھی خاصی چلتی تھی، اور وہ اتنا دولت مند تھا کہ اس نے 2 ڈاکٹر ملازم رکھ چھوڑے تھے، جو اس کی عدم موجودگی میں اس کے مریضوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. ڈاکٹر قدیر عموماً گرمیوں کا زمانہ اپنے ماموں کرنل جواد ہی کے ساتھ گزارا کرتا تھا. اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ تھی، لیکن وہ ابھی تک کنوارا تھا. عزیزوں میں وہی کرنل جواد سے سب سے زیادہ قریب تھا، وہی ایک ایسا تھا جسے کرنل کچھ سمجھتا تھا۔ لڑکیوں میں اسے اپنی بیوہ سالی بیگم نواز کی لڑکی عالیہ بھی عزیز تھی۔ کرنل جواد کی ایک چچا زاد بہن اپنے شوہر سے بگاڑ کر کے اسی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا اکلوتا لڑکا نصیر بھی تھا جسے کرنل قطعی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی عادات و اتوار اسے ناپسند تھے۔ وہ کافی خوبصورت تھا اور ہر وقت خود کو بنائے سنوارے رہتا تھا۔ کرنل اسے عموماً زنخا کے نام سے یاد کرتا تھا۔ بستی کے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ سب کرنل کی کثیر دولت کی لالچ میں یہاں جمع ہو گئے تھے اور ان میں سے ہر ایک کرنل کا دل جیتنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کرنل جواد کے اعضاء اسے خبتی سمجھتے تھے۔ چڑچڑا تو خیر وہ تھا ہی، اس پر عمر کا تقاضا، لیکن عمر کی زیادتی نے اس کے جسم پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا تھا۔ جسم کی توانائی کی بنا پر اس کے سفید بال ایسے ہی معلوم ہوتے تھے جیسے وہ قبل از وقت سفید ہو گئے ہوں۔ ویسے اس کی عمر 70 سال سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اس وقت وہ اپنے بائیں باغ میں بیٹھا اپنے دھانے پیر کے تلوے کا وہ زخم دیکھ رہا تھا جو اسے تقریباً ایک ماہ سے پریشان کیے ہوئے تھا۔ بس ایک دن بیٹھے بٹھائے دہنے پیر کے تلوے میں کھجلی اٹھی جو بڑھتی ہی گئی، اور پھر کھجلاتے کھجلاتے 2-4 دن بعد زخم ہو گیا تھا۔ کھجلی اتنی شدید اٹھتی تھی کہ وہ بے اختیار اپنا تلوا ہر اس چیز پر کھجلانے لگتا جو چیز اس کے ہاتھ لگ جاتی تھی۔ ایک دن شیو کرتے وقت کھجلی اٹھی اور اس نے بلیڈ سے کھجلانا شروع کر دیا۔ نتیجے کے طور پر تلوا کئی جگہ سے کٹ گیا۔ ڈاکٹر قدیر اس کا علاج کر رہا تھا۔ بینڈیج وغیرہ بھی وہ خود اپنے ہاتھ ہی سے کرتا تھا، لیکن زخم ابھی تک نہ بھر سکا تھا۔ جہاں کھجلی اٹھی، کرنل جواد پٹیاں کھول ڈالتا اور زخم کو رگڑنے لگتا، کبھی مسیری کی پٹیوں سے، کبھی صوفے سے، اور کبھی کسی درخت کے تنے سے۔ آج ڈاکٹر قدیر صبح ہی گھر پر موجود نہیں تھا، اس لیے خود کرنل ہی پائیں باغ میں بیٹھا ہوا اپنا زخم دھو رہا تھا۔ اس کا سب سے پرانا خادم رفیق پانی ڈال رہا تھا۔ نہ جانے آج قدیر نے اتنی دیر کہاں لگا دی۔ کرنل خود بخود بڑبڑایا، بہت ممکن ہے کہ کوئی خاص قسم کا مریض مل گیا ہو، رفیق نے کہا، لیکن اسے میرا خیال بھی تو رکھنا چاہیے تھا، کرنل نے جھنجھلا کر کہا۔ لیکن صاحب، کپتان صاحب یا نصیر میاں کو بلاؤں، رفیق نے کہا۔ کپتان اشرف کہو، کرنل منہ بنا کر بولا۔ یہ لونڈا تو اس طرح اکڑتا پھرتا ہے جیسے کپتان نہیں جرنل ہو، اور آواز سنیے تو جیسے بلی میاؤں میاؤں کر رہی ہو۔ پریڈ کیا کراتا ہوگا، عجیب زمانہ آ گیا ہے۔ ایسے ایسے نازک بدنوں کو فوج میں نوکریاں ملنے لگی ہیں۔ سنا ہے کہ وہ تنخواہ بھی کمیشن کے چکر میں ہے۔ کون؟ اماں، وہی نصیر، جسے ہلکی سی چپت بھی مار دوں تو کئی دن بخار آ جائے۔ صاحب، ان لوگوں کے طور طریقے تو مجھے بالکل پسند نہیں، رفیق نے کہا۔ ارے بابا، تو مجھے کب پسند ہیں؟ سنا ہے کل رات کو نصیر نشے میں تھا، اگر میری آنکھ کھل گئی ہوتی تو بتاتا سور کو۔ پینے کو 2 پیگ اور ادھم اتنا مچائیں گے جیسے کرابے صاف کر گئے ہوں۔ سرکار، مجھے تو ہنسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی۔ آتے ہی عالیہ بی بی کا ہاتھ پکڑ لیا اور جھوم جھوم کر کہنے لگا، تمہارا نام فل فل فلوٹی ہے، مگر عالیہ بی بی نے بھی وہ زوردار تھپڑ رسید کیا ہے کہ پچھلے جنموں کا حال بھی روشن ہو گیا ہوگا۔ میں ہوتا تو مارتے مارتے ادمرا کر دیتا، کرنل نے کہا۔ ارے ہم بھی پیتے تھے اور بے تحاشا پیتے تھے، مگر کیا مجال کے زبان میں لغزش بھی ہو جائے۔ کیا میں جانتا نہیں، رفیق نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا، کپتان صاحب بھی پیتے ہیں، لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب کو آج تک نشے میں نہیں دیکھا۔ ارے وہ کیا پیے گا، کنجوس مکھی چوس، کرنل ہنس کر بولا، لیکن اس ہنسی سے پیار بھی جھلک رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں۔ ارے وہ سور، تم اسے اچھا کہتے ہو، دیکھتے نہیں مجھ سے برابر سے لڑتا ہے؟ وہ تو خود آپ ہی نے انہیں شہ دے رکھی ہے، مجھے کھرے آدمی پسند ہیں، کرنل نے پیر کو خشک کر کے سامنے والی کرسی پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خوش آمدید نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بقیہ سب لوگ میری موت کے منتظر ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ رفیق کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کرنل کی رائے سے اتفاق ہو، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ پھر کرنل خود ہی تھوڑی دیر کے بعد بڑبڑانے لگا، لیکن انہیں مایوسی ہوگی، وہ مجھے نہیں جانتے، میں نے وہ وصیت نامہ مرتب کیا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ رفیق پھر خاموش رہا۔ دفتن کرنل اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، تم 40 سال سے میرے ساتھ ہو، میری طبیعت کا اندازہ تم نے بخوبی لگا لیا ہوگا، اچھا بتاؤ تو میں نے کس قسم کا وصیت نامہ مرتب کیا ہے؟ بھلا میں کیا بتا سکتا ہوں؟ رفیق نے اس کی طرف مرہم اور پٹیاں بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، اس طرح کچھ سکون مل رہا ہے، مرہم لگاتے ہی پھر کھجلی شروع ہو جائے گی، کرنل نے کہا۔ ان میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ میں آج کل کیا کر رہا ہوں، تو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم تمام میں ڈنڈورا پیٹتے پھرو، کرنل جنجلا کر بولا۔ پھر تھوڑی دیر تک اسے گرتے رہنے کے بعد کہنے لگا، مجھے ان سب سے زیادہ تم پر اعتماد ہے، میرا کون سا ایسا راز ہے جو تم نہیں جانتے؟ تمہارے علاوہ میں نے کسی اور کو اپنا ہمدرد سمجھا ہی نہیں، تم یہ بھی جانتے ہو کہ اب میری موت قریب ہے۔ آپ نے پھر وہی باتیں کرنی شروع کر دی، رفیق نے آہستہ سے کہا۔ وہ نہ جانے کب مر کھپ گیا ہوگا، نہیں وہ کبھی نہیں مر سکتا، میری موت سے پہلے تو کبھی نہ مر سکے گا، وہ خبیث، وہ ناجائز، اس کے علاوہ اور کون اس سور کی تصویر بنا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس سور کو یا تو میں پہچانتا ہوں یا وہ خود اس سے واقف ہے، مجھے اس کی دھمکی آج تک یاد ہے، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے اسے ہنٹر سے پیٹا تھا، میں اسے پیٹ رہا تھا اور کسی انجانے خوف سے میری روح لرز رہی تھی، یہ دھمکی مجھے اس کی طرف سے موصول ہوئی ہے۔ سنو، اب یا تو میں ہی مروں گا یا وہ خود، جس سے مجھے اس سور کی تصویر دکھائی دی ہے، میں اپنے پاس ہر وقت بھرا ہوا ریوالور رکھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہاں کس طرح پہنچے گا، رفیق نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ تعجب ہے کہ تم اسے دیکھ چکنے کے بعد بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، کرنل نے کہا۔ میں جادو وغیرہ کا قائل نہیں ہوں، مگر پھر بھی مجھے اس کی شخصیت میں کوئی مافوق الفطرت چیز محسوس ہوتی رہی ہے۔ دونوں خاموش ہو گئے، دھوپ غائب ہو گئی تھی اور اب دھندل کا پھیلنے لگا تھا، بستی کے مکانوں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا اور چراگاہوں سے واپس آنے والے مویشیوں کی گھنٹیاں فضا میں ارتعاش پیدا کیے ہوئے تھیں۔ کرنل کی نظریں افق پر جمی ہوئی تھیں، جہاں کئی رنگوں کے شوخ لہریے ابھر آئے تھے، وہ وہاں اس طرح بیٹھا رہا حتیٰ کہ افق کے رنگ بھی دھندلے پڑ گئے۔ ابھی تک اس کا زخم کھلا ہوا تھا اور رفیق چپ چاپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس دوران میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، کرنل کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، رفیق اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا، کرنل اپنی عادات و اتوار کے اعتبار سے تقریباً خبتی ہی تھا، اگر رفیق ایسی حالت میں اسے اپنی طرف مخاطب کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بے تحاشا اس پر برس پڑتا، اس لیے خاموشی رہ کر خود اس کے چونکنے کا انتظار کرتا رہا۔ کرنل کی عادت تھی کہ وہ اکثر اسی جگہ گہری سوچ میں ڈوب جاتا تھا اور اس کی آنکھیں اس طرح ویران ہو جاتی تھیں جیسے وہ بحالت بیداری کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا، اور اگر اس مہویت سے چونکانے کی کوشش کی جاتی تھی تو وہ ضرورت سے زیادہ برا فروختہ نظر آنے لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کرنل خود بخود چونکا اور اس کی نظریں پھاٹک کے باہر دندلکے میں رینگنے لگیں اور بے تحاشا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے زخم، رفیق بے اختیار بولا اور اس کی نظروں نے کرنل کی نگاہ کا تعاقب کیا، باہر اسے کوئی جانور بھاگتا ہوا دکھائی دیا، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم نہ کر سکا۔ ساتھ ہی کرنل نے ایک زوردار چیخ ماری اور تیزی سے دوڑتا ہوا پھاٹک کے باہر نکل گیا۔ رفیق بھی اس کے پیچھے دوڑا، لیکن کرنل کی رفتار تیز تھی، وہ اس سے کافی فاصلے پر دوڑ رہا تھا، رفیق یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کرنل اس عمر میں بھی اتنا تیز دوڑ سکتا ہے، حالانکہ اس کی عمر ہی کرنل کے ساتھ گزری تھی، لیکن وہ اس وقت اسے اس طرح دوڑتے دیکھ کر وہ اپنی حیرت کو کسی طرح نہ دبا سکا۔ خود رفیق بھی بوڑھا تھا اور اب اس میں اتنی سکت نہیں رہ گئی تھی کہ زیادہ تیز چل بھی سکتا، لیکن اس وقت وہ اپنی ضعیفی کے خیال کے باوجود بھی حت الامکان کرنل کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفتن اسے ایک فائر کی آواز سنائی دی اور اس نے کرنل کی چیخ بھی صاف پہچان لی، پھر کسی کے گرنے کی آواز آئی، رفیق دیوانوں کی طرح چیختا ہوا آواز کی طرف دوڑ رہا تھا۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد کرنل کے خاندان کے سارے افراد اس کی لاش کے گرد جمع تھے، دولت گنج تھانے سے پولیس بھی آ گئی تھی، لاش ابھی تک اسی جگہ پڑی ہوئی تھی جہاں کرنل گرا تھا۔ کیپٹن اشرف پولیس انسپکٹر سے کہہ رہا تھا، ہم لوگوں نے فائر کی آواز سنی، پھر پے در پے چیخیں سنائی دیں، ہم سب دوڑ کر ادھر آئے تو چچا جان کو اس حالت میں پایا، کیا یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی تھے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ نہیں، پائیں باغ میں بیٹھے اپنے زخم کی مرہم پٹی کر رہے تھے، ان کے پاس اور کون تھا؟ ان کا خادم خصوصی رفیق، وہ کہاں ہے؟ اس کمبخت کو تو ہم بہت دیر سے تلاش کر رہے تھے، کپتن اشرف کا باپ سلیم بہرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ان دونوں کے علاوہ اور باغ میں کون تھا ہم کچھ نہیں بتا سکتے، کپتن اشرف نے اپنی آنکھوں پر رومال پھیرتے ہوئے کہا، ہم سب اندر تھے۔ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی باہر تو نہیں؟ ہاں میرا بھانجا ڈاکٹر قدیر، سلیم نے کہا۔ کب سے باہر ہیں؟ صبح سے، غالباً شہر گیا ہوا ہے۔ نوکر جو غائب ہو گیا ہے اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ ہمیشہ بھائی صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا، سلیم نے کہا۔ کیا اس سے ان کی کبھی لڑائی ہوئی تھی؟ میرے خیال سے تو کبھی نہیں، سلیم نے اپنی روانسی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب اس پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ کیا آپ سب نے فائر کی آواز سنی تھی؟ ہم نے تو سنی تھی، کپتن اشرف نے کہا، اور پھر وہ بیگم نواز، عالیہ اور اپنی پھوپھی بیگم عارف کی طرف مخاطب ہوا، جو تھوڑی دور پر کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انہوں نے بھی اس کے بیان کی تائید کی، سبھی نے فائر کی آواز صاف سنی تھی۔ چیخوں کے متعلق ان میں اختلاف تھا، کسی کا خیال تھا کہ وہ رفیق کی چیخیں تھیں اور کوئی کہتا تھا کہ وہ خود کرنل جواد چیخ رہا تھا۔ سب انسپکٹر لاش پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، لیکن ان کی موت گولی لگنے سے نہیں ہوئی۔ پھر وہ کرنل کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے ماتھے پر تفکر کی گہری لکیر نمایاں ہو گئی تھی۔ کتنے فائروں کی آوازیں سنائی گئی تھیں؟ اس نے کپتان اشرف سے پوچھا۔ صرف ایک، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ، اشرف نے کہا اور اپنے گھر والوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے اس بیان کی تائید بھی کی گئی، تب تو وہ فائر اسی ریوالور سے ہوا ہے۔ سب انسپکٹر نے ریوالور کی نال کو اپنے ناک کے قریب لے جاتے ہوئے کہا، اس میں سے صرف ایک گولی چلائی گئی ہے اور کچھ دیر قبل۔ تو پھر موت کس طرح واقع ہوئی؟ سلیم نے بے تابانہ انداز میں پوچھا۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کو گولی بھی نہیں لگی؟ مجھے خود حیرت ہے، سب انسپکٹر نے لاش پر ٹارچ سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر وہ یک بیک چونک کر کرنل کے پیروں کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تلوے میں زخم کیسا؟ اس نے کہا، یہ تو تقریباً ایک ماہ قبل سے تھا، کیپٹن اشرف بولا۔ تو کیا یہ عموماً ننگے پیر ہی چلا کرتے تھے؟ جی نہیں، ابھی آپ کو بتایا نا کہ باغ میں بیٹھے اس زخم کی مرم پٹی کر رہے تھے اور ان کا خادم ان کی مدد کر رہا تھا۔ کیا وہ زخم کی پٹی خود ہی کر رہے تھے؟ نہیں، ڈاکٹر قدیر کرتے تھے، لیکن وہ آج صبح ہی گھر پر موجود نہیں تھے۔ کیا اس سے قبل بھی کبھی انہیں اپنے ہاتھ سے مرم پٹی کرنی پڑی تھی؟ سب انسپکٹر نے پوچھا۔ ہمیں اس کا دھیان نہیں، سلیم نے کہا۔ کیا آج یا اس دوران میں کسی سے ان کا جھگڑا ہوا تھا؟ میرے خیال سے تو نہیں، ان کا کوئی دشمن بھی تھا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، سلیم بولا۔ میں تقریباً دو سال سے یہیں مقیم ہوں، میں نے انہیں کبھی لڑتے جگڑتے نہیں دیکھا۔ البتہ وہ اکثر ہم میں سے کسی سے ناراض ہو جایا کرتے تھے، عمر کافی تھی اس لیے کچھ چڑچڑے ضرور ہو گئے تھے، لیکن ان کا وہ چڑچڑا پن بھی ہم ہی لوگوں تک محدود رہتا تھا۔ غائب ہو جانے والے ملازم کا حاضر ہونا ضروری ہے، سب انسپکٹر نے کہا۔ اس کے بعد کچھ رسمی اور قانونی کاروائیاں ہوئیں اور لاش وہاں سے اٹھوا کر تھانے کی طرف روانہ کر دی گئی۔ پھول کا ڈنگ۔ تین دن گزر گئے مگر رفیق کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس دوران میں گھر والوں میں سے کئی نے پیلی کوٹھی سے چلے جانے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن پولیس نے انہیں اس وقت تک کے لیے روک دیا جب تک کہ تحقیقات مکمل نہ ہو جائے۔ کرنل کی سالی بیگم نواز خاص طور پر چلے جانے پر مظہر تھی، کیونکہ کرنل کے بعد ان کا یہاں ٹھہرنا بعید از مصلحت تھا۔ دوسری طرف وہ اپنی لڑکی عالیہ کی طرف سے بھی متفکر تھی، کیونکہ بیگم عارف کا لڑکا نصیر اسے ہر وقت گورتا رہتا تھا۔ کپتان اشرف بھی اس میں خاصی دلچسپی لیتا تھا، ڈاکٹر قدیر ہی صرف ایسا تھا جو اس کی طرف کبھی توجہ بھی نہیں دیتا تھا۔ کرنل نے باقاعدہ یا بے قاعدہ طور پر کوئی وصیت نامہ نہیں چھوڑا تھا، اس لیے قانونی طور پر اس کا جائز وارث کپتان اشرف کا باپ سلیم قرار پایا تھا۔ حالانکہ سلیم بیگم نواز کو روکے رکھنے پر مضر تھا، لیکن بیگم نواز بری طرح الجھی ہوئی تھیں۔ یہاں وہ اگر کرنل کے بعد کسی سے زیادہ بے تکلف تھیں تو وہ ڈاکٹر قدیر تھا، وہ بھی آج کل زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا۔ حالانکہ کرنل کی طرح سلیم بھی اس کا حقیقی ماموں تھا، لیکن وہ سلیم سے زیادہ مانوس نہیں تھا۔ کرنل کی زندگی میں بھی ان دونوں میں بہت ہی کم گفتگو ہوتی تھی، البتہ کپتان اشرف سے اس کی گاڑی چھنتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج کل وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے کھینچے کھینچے رہتے تھے۔ کرنل کی پر اصرار موت کے بعد سے پورے گھر پر ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی، ہر قسم کے کھیل تماشے بند تھے۔ ڈاکٹر قدیر اور کپتان اشرف نے بلیئرڈ کھیلنا ترک کر دیا تھا، بیگم نواز اور بیگم عارف نے بھولے سے بھی شطرنج کی بساط نہیں بچھائی۔ بہرحال ہر شخص قریب قریب تھوڑا بہت مزمائل ضرور تھا، مگر نصیر اس کے مشاغل میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ اب بھی شراب کے نشے میں عالیہ کو چھیڑتا رہتا تھا۔ اس کی ماں اس کی ان حرکتوں سے عاجز آ گئی تھی، مگر خاموشی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ شوہر سے پہلے ہی جھگڑا ہو چکا تھا، اب وہ اس سر پھرے لڑکے کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیپٹن اشرف نصیر کو کئی بار اس کی حرکتوں سے ڈانٹ چکا تھا، عالیہ کے چھیڑنے کے معاملے میں وہ نہ جانے کیوں خاموش رہتا، لیکن جب نصیر بودے اور بے ہنگم سروں سے امریکن لہجے میں کوئی انگریزی گیت چھیڑ دیتا تو کیپٹن اشرف جلائے بغیر نہ رہتا۔ آج بھی وہ دوپہر کے کھانے کی میز پر اس پر برس رہا تھا، تم آخر اپنی بے ڈھنگی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے تمہیں چچا جان کی اچانک موت سے خوشی ہوئی ہو۔ بھلا مجھے کیا غم ہو سکتا ہے، نصیر ہونٹ سکوڑ کر بولا، جبکہ مجھے ان کی جائیداد سے ایک حبہ بھی ملنے کی امید نہیں۔ نصیر، اس کی ماں گرج کر بولی، اور ڈاکٹر قدیر مسکرانے لگا۔ نصیر میاں، سلیم نے کہا، میں یہاں تم سب سے بڑا ہوں، کم از کم تمہیں میرا لحاظ تو کرنا ہی چاہیے۔ نصیر نے اپنی پلیٹ ایک جھٹکے کے ساتھ آگے سرکا دی اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عجیب لڑکا ہے، سلیم نے چھیمپی ہوئی ہنسی کے ساتھ کہا۔ آپ ہی نے سر چڑھا رکھا ہے، بیگم عارف بولی۔ بچہ ہے، سلیم نے کہا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ بیگم نواز، عالیہ اور ڈاکٹر قدیر بالکل خاموش تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر رفیق کہاں گیا، سلیم نے پر تشویش لہجے میں کہا۔ مزے کر رہا ہوگا، بیگم نواز نے کہا، پتہ نہیں نمک حرام نے یہ حرکت کیوں کی۔ نہیں، میں اس کے متعلق ایسا نہیں سوچ سکتا، سلیم آہستہ سے بولا، وہ بچپن ہی سے ہمارے یہاں رہا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ مستفسرانہ انداز میں ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ میں خود بھی یہی سوچتا ہوں، ڈاکٹر قدیر نے کہا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھائے بغیر بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ عجیب و غریب ہے۔ کیا؟ سلیم نے چونک کر نوالا پلیٹ میں رکھ دیا اور ڈاکٹر قدیر کی طرف دیکھنے لگا۔ معدے میں زہر کے اثرات نہیں پائے گئے تھے، ڈاکٹر قدیر نے کہا، لیکن اس نے اپنی نظریں سلیم کے چہرے پر جما دیں، موت زہر سے واقع ہوئی ہے۔ زہر؟ سب بیک وقت بولے، خون میں اچانک تیز قسم کا زہر پھیل جانے کی وجہ سے قلب کی حرکت بند ہو گئی۔ ڈاکٹر قدیر خاموش ہو کر اپنی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگا، بقیہ لوگ ہاتھ روکے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی رائے ہے کہ پیر کے زخم کے ذریعے جسم میں زہر داخل ہوا، قدیر نے آستہ سے کہا، اور خود میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو رفیق، کیپٹن اشرف کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ خدا ہی بہتر جانے، ڈاکٹر قدیر بولا، شاید کسی زہریلی چیز پر پیر پڑ گیا، عالیہ نے کہا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ سلیم کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار پیدا ہو گئے تھے اور آنکھوں میں دبی سی بے چینی کی جھلک دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد خاموشی سے اٹھ گیا۔ ہر شخص اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم نے کیپٹن اشرف کو برابر والے کمرے سے آواز دی اور وہ اٹھ کر وہاں چلا گیا۔ سلیم بےتابانہ انداز میں ٹہل رہا تھا، میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا لائبریری میں آیا۔ بیٹھ جاؤ، سلیم نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیپٹن اشرف اسے متحرانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ تم نے سنا قدیر کیا کہہ رہا تھا؟ سلیم کیپٹن اشرف کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اشرف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کی آنکھیں ابھی تک سوالیہ انداز میں سلیم کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ آخر یہ کیسا زخم تھا جو ایک ماہ کے علاج کے باوجود بھی ہرا ہی تھا؟ سلیم نے پوچھا۔ میں تو اسے ایکزیما ہی کی کوئی قسم سمجھتا ہوں، کیپٹن اشرف نے کہا۔ سلیم تھوڑی دیر تک اشرف کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے قدیر پر اعتماد نہیں ہے۔ جی، دفتن اشرف چونک پڑا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ زخم کا علاج قدیر ہی کر رہا تھا، وہی بینڈیج وغیرہ بھی کرتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس دن سے قبل کبھی وہ بینڈیج کے رگ باہر نہیں رہا۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاچا جان کی موت میں قدیر کا ہاتھ ہے؟ اشرف اٹھتا ہوا ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سلیم نے مضطربانہ انداز میں کہا، میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے۔ جی، اشرف کا لہجہ بدتمیزی سے بھی کچھ آگے بڑھ گیا تھا۔ سلیم اسے گورنے لگا، تم مجھ سے گفتگو کر رہے ہو، اس نے خشک لہجے میں کہا۔
اشرف کچھ نہ بولا، وہ ہونٹ سکیڑے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ دفتن وہ سلیم کی طرف مڑا، لیکن یک ویک آپ اس نتیجے پر کیوں پہنچے؟ بھائی جان کی وہ دولت جس کا علم کسی کو نہیں، یعنی وہ جواہرات جو وہ افریقہ سے لائے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، اشرف نے کہا۔ میں نے آج سے 10 سال قبل انہیں دیکھا بھی تھا، سلیم آہستہ سے بولا، لیکن اب ان کا کہیں پتہ نہیں۔ ممکن ہے چچا جان نے انہیں فروخت کر دیا ہو۔ کہتے ہی ناممکن، اس قسم کی چیزیں اسی وقت فروخت کی جاتی ہیں جب نقد روپیہ نہ ہو۔ بھائی جان کے پاس ہمیشہ نقد روپیہ رہا ہے۔ تو پھر آپ قدیر ہی پر کیوں شبہ کر رہے ہیں؟ رفیق بھی تو غائب ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ چچا جان کے سارے معاملات سے واقف بھی تھا۔ ابھی بچے ہو، اگر رفیق کو بھاگنا ہی ہوتا تو وہ اتنا پیچیدہ راستہ کبھی اختیار نہ کرتا۔ اگر وہ ان ہیروں کی موجودگی سے واقف تھا تو انہیں بآسانی چرا کر بھی فرار ہو سکتا تھا۔ بھائی جان کی موت کا خواہاں کیوں ہوتا؟ کچھ بھی ہو، کیپٹن اشرف نے کہا، میں قدیر کی طرف سے برے خیالات نہیں رکھ سکتا۔ خیر، سلیم نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کر دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری زندگی کی گھڑیاں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ وہمہ ہے، کیپٹن اشرف اٹھتا ہوا بولا۔ ٹھہرو، سلیم نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ پھر وہ دونوں اس کمرے میں آئے جسے کرنل دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ بیٹھو، اشرف بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اکتاہٹ اور بیزاری کے ملے جلے اثرات پائے جا رہے تھے۔ سلیم نے صبح کی ڈاک کے بنڈل سے ایک لفافہ نکال کر اشرف کے سامنے ڈال دیا۔ لفافے پر سلیم کا نام اور پتہ تحریر تھا۔ اشرف نے اس کے اندر کا کاغذ نکالا اور پھر اپنے باپ کی طرف دیکھ کر مضحکانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ کاغذ پر کسی عجیب و غریب جانور کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس کا جسم تو سور کا سا تھا لیکن سر وہ اتنا مضحکہ خیز تھا کہ اشرف اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ سر کسی پرندے سے مشابت رکھتا تھا، جسم پر اسی قسم کی دھاریں تھیں جیسی چیتے کے جسم پر پائی جاتی ہیں۔ تصویر کے نیچے انگریزی ٹائپ کے حروف میں یہ الفاظ تحریر تھے، میں اس لڑکی کے درد میں ڈوبی ہوئی چیخ نہ سن سکا، اس لیے تم پر ہمیشہ نوست کا سایہ رہے گا، اور تم تمہارے بعد والے بھی میرے انتقام کا شکار ہوں گے۔ تحریر پر نظر ڈالتے ہی اشرف سنجیدہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ سلیم خود بخود بڑبڑایا۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اشرف نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، سلیم نے سر اٹھائے بغیر کہا، لیکن اس بات پر بھی یقین نہیں آتا کہ کسی نے مجھ سے مذاق کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی جان کو بھی مرنے سے قبل اس قسم کی کسی الجھن سے دوچار ہونا پڑا ہو۔ میں کچھ نہیں سمجھا، اشرف نے بے بسی سے کہا۔ میں کہتا ہوں، آخر بھائی جان اس دوران میں ہر وقت اپنے پاس بھرا ہوا ریوالور کیوں رکھنے لگے تھے؟ اس کے متعلق اکثر میں نے بھی سوچا ہے، اشرف نے کہا۔ اور وہ بھاگ کر باہر کیوں گئے تھے، اور انہوں نے کس پر فائر کیا تھا؟ یہ چیز بھی غور طلب ہے، اشرف پرتشویش انداز میں بولا۔ خیر، تو میں اس خط کو دولت گنج کے تھانے میں پہنچائے دیتا ہوں۔ نہیں، میں خود ہی انسپکٹر سے ملوں گا، سلیم نے اشرف کے ہاتھ سے لفافہ لے کر پھر دوسرے خطوط کے درمیان رکھ دیا۔ لیکن قدیر، اشرف کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں، سلیم نے کہا۔ آپ نصیر کے متعلق کیوں نہیں سوچتے جبکہ اس تحریر کی روشنی میں ان کی سازش کے امکانات موجود ہیں؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ ابھی آپ اس کا امکان بھی ظاہر کر چکے ہیں کہ چچا جان کو بھی اس قسم کا کوئی خط ملا ہوگا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ چچا جان نے کبھی اسے عالیہ کو چھیڑنے پر لعنت ملامت کی ہو اور اسے اس پر غصہ آ گیا ہو؟ اس تحریر میں بھی کسی لڑکی کا تذکرہ موجود ہے، اور آپ اس جملے کا مطلب بھی بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ بیگم نواز یہاں سے کبھی کی چلی گئی ہوتی، لیکن پولیس نے ہر ایک کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی ہے۔ وہ چچا جان کی زندگی میں ہی جانے کے لیے تیار تھی۔ خدا جانے، سلیم اکتا کر بولا، لیکن مجھے نصیر اتنا ذہین نہیں معلوم ہوتا۔ بتمیز ضرور ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی سی بات پر خون کر دینے پر آمادہ ہو جائے۔ عالیہ کے مسئلے پر میں بھی دو ایک بار اسے ڈانٹ چکا ہوں، نصیر اور صرف نصیر، اشرف آستہ سے بڑبڑایا۔ لیکن پھر جواہرات کہاں گئے؟ بہرحال میں بھی اس خط کو محض مذاق سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے پیچھے کوئی گہری سازش کام کر رہی ہے، اشرف نے کہا۔ سلیم نے میز کی دراز سے ایک ریوالور نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ سلیم دن بھر اکتایا اکتایا سا نظر آتا رہا۔ نصیر سب سے ناراض ہو کر پورٹیکو میں ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر قدیر حسب معمول کھانا کھا کر شہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پورٹیکو میں نصیر کی ماں بیگم عارف بھی دکھائی دی۔ دونوں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ نصیر کی حرکات اور سکنات سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی آواز بلند بھی ہو جاتی تھی۔ بیگم عارف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شاید اندر لے جانا چاہا، لیکن اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ برتا اور پھولوں کی کیاریاں پھلانگتا مہندی کی قد عدم باڑ کے پیچھے غائب ہو گیا۔ بیگم عارف چند لمحے کھڑی بسورتی رہی، پھر وہ بھی اندر چلی گئی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، دھوپ میں تیزی ضرور تھی لیکن ہوا گرم نہیں تھی۔ پھر بھی کھانا کھا چکنے کے بعد وہ سب تقریباً اونگنے لگے تھے۔ ان میں سے کچھ سو گئے اور کچھ اونگتے رہے۔ بیگم عارف اور بیگم نواز نصیر کے رویے پر لڑ جھگڑ کر سو گئی تھیں۔ عالیہ اپنے کمرے میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ 3 بجے ڈاکٹر قدیر خلاف توقع واپس آ گیا۔ نصیر تو اسی وقت سے غائب تھا اور اشرف شاید دولت گنج کے تھانے کی طرف نکل گیا تھا۔ 4 بجے دفتن پائیں باغ میں شور سنائی دیا اور پیلی کوٹھی والوں کو ایک دوسرے حادثے کے لیے تیار ہو جانا پڑا۔ سلیم عقیق البحر کی کیاریوں کے قریب پڑا کرا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ قدیر بے تحاشا اس پر جھکتا ہوا بولا۔ اشرف بیٹے، سلیم کربناک انداز میں چیخا، وہی سور، وہی سور۔ کیا ہوا؟ قدیر نے اسے پھر جھنجھوڑا اور سلیم کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے نفرت جھانکنے لگی۔ اشرف، وہ پھر چیخا۔ اتنے میں اشرف پھاٹک میں داخل ہوا۔ کیاریوں کے قریب بھیڑ دیکھ کر وہ بے تحاشا دوڑا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ اشرف، سلیم پھر چیخا۔ وہ اپنی ایک انگلی اس طرح دبائے ہوئے تھا جیسے کانٹا لگ گیا ہو۔ یہ کیا ہوا؟ اشرف اسے اٹھانے کے لیے جھک گیا۔ بیٹے، سلیم اشرف کی آغوش میں چیخا اور تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ اشرف لاش سمیت دھڑم سے زمین پر آ رہا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عورتیں بری طرح چیخ رہی تھیں۔ ڈاکٹر قدیر نے بدقت تمام بے ہوش اشرف کو سلیم کی لاش سے الگ کیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی اور اس بار خانہ تلاشی ہوئی، کیونکہ ڈاکٹر قدیر نے اس موت کو بھی کسی صریح الاثر زہر کا نتیجہ قرار دے دیا۔ مرنے والے کے ناخن پیلے پڑ گئے تھے اور اس کے منہ سے ہرے رنگ کا رقیق مادہ بہ رہا تھا۔ ان کیاریوں میں دیکھ بھال کرنے پر پولیس کو وہاں ایک بھرا ہوا ریوالور پڑا ملا، جس سے ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی تھی۔ اشرف نے اس ریوالور کی شناخت کرتے ہوئے وہ عجیب و غریب خط پولیس کے حوالے کر دیا جو آج صبح ڈاک سے اس کے باپ کو موصول ہوا تھا۔ اس دن نصیر بہت رات گئے واپس آیا اور نہ جانے کیوں وہ اس موت پر بے اختیار رو پڑا، حالانکہ کرنل کی موت پر اس کی آنکھیں بھیگی تک نہیں تھیں۔ وہ جانور صبح بہت خوشگوار تھی، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ سارجنٹ حمین فریدی کی کوٹھی کے اکبی پارک میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے کھڑا تھا، چہرہ بھی اوپر ہی کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ایڑیاں اٹھائے بغیر اپنا جسم آہستہ آہستہ اوپر کی طرف تان رہا ہو۔ ماتھے کی رگیں پھول آئی تھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ایک ننا منا سا فاکس ٹریئر اس کے پیروں سے ٹکا ہوا ان سے اپنا جسم رگڑ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ بھونکتا ہوا اس کے گرد چکر لگا کر اس کی پتلون کا پانچا کھینچنے لگتا۔ کتے نے پھر اس کا پانچا کھینچا۔ ابے ہٹ، حمید بدستور ہاتھ اٹھائے بولا۔ اب کی کتے نے جست لگائی اور اس کے سینے تک آ گیا۔ حمید اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ ارے تیری سور کے بچے، وہ جھلا کر اس کے پیچھے دوڑا۔ کتا کوٹھی کی طرف بھاگ رہا تھا اور حمید اس کے پیچھے تھا۔ دفتن فریدی نے اسے آواز دی جو لائبریری کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ حمید اس کی طرف پلٹ آیا۔ اندر آؤ، فریدی نے کہا۔ پہلے اس لکی کے بچے کی ٹانگیں توڑ دوں۔ کیوں خامخواہ اس کے پیچھے پڑے ہو؟ خامخواہ، حمید بنا کر بولا، میں ان سارے کتوں کو چن چن کر زہر دے دوں گا۔ چلو خیر، تمہیں شاید یہ بھی نہ معلوم ہو کہ کتوں کو کون سا زہر دیا جاتا ہے، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ حمید بن بناتا ہوا لائبریری میں چلا گیا۔ تو کیا آپ رات بھر یہیں بیٹھے رہے؟ حمید نے فریدی کو گورتے ہوئے کہا۔ فریدی اس وقت بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے تھا جو اس نے پچھلی رات کو پہن رکھے تھے، اور میز پر رکھا ہوا ایش ٹرے سگار کے جلے ہوئے ٹکڑوں سے پر تھا۔ ہاں، کیوں؟ میں آج کل بہت پریشان ہوں، فریدی مسکرا کر بولا۔ میں آپ کی پریشانی کی وجہ دریافت نہیں کروں گا، حمید منہ سکیڑ کر بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سے خائف ہوں۔ کیا؟ شہر میں کسی عورت نے کوئی ایسا بچہ جن دیا ہوگا جس کے 3 سر ہوں گے، حمید نے کہا۔ فریدی بے اختیار مسکرا پڑا۔ یا پھر کوئی گدھا آدمیوں کی طرح بولنے لگا ہوگا، حمید پھر بولا۔ خیر وہ تو بڑی دیر سے بول رہا ہے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ حمید کھسیانے انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں اس لیے پریشان ہوں کہ تم جیسے قائل آدمی نے آج کل ورزش کیوں شروع کر دی ہے، فریدی نے کہا۔ میں آج کل ہپناٹیزم کی مشق کر رہا ہوں، حمید اکڑ کر بولا۔ اچھا جی، فریدی آنکھیں پھیلا کر بولا۔ جناب والا، حمید نے قدرے جھک کر کہا، بھلا یہ مشق کس قسم کی تھی جس میں کتا تمہارا ساتھ دے رہا تھا؟ قوت ارادی بڑھتی ہے اس سے، وہ کس طرح ایڑیاں اٹھائے بغیر جسم کو تانتا چلا جاتا ہوں اور یہ محسوس کرتا ہوں جیسے میں آسمان کو چھو رہا ہوں۔ بہت اچھے، فریدی ہنس پڑا۔ آپ کے لیے ہر بات مزے کا خیز ثابت ہوتی ہے، حمید منہ سکیڑ کر بولا۔ خامخواہ جاک مت مارو، میں بد دل نہیں ہو سکتا، اس مشق کو جاری رکھوں گا، حمید نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں؟ سب سے پہلے اضطراری افعال پر قابو پانا سیکھو، فریدی نے کہا۔ ابھی یہی دیکھو، خامخواہ بیٹھے بیٹھے دونوں ٹانگیں ہلا رہے ہو، اس سے فائدہ، جسم کی ہر وہ حرکت جس سے انرجی ضائع ہوتی ہو ذہن کو یکسوئی نہیں دے سکتی۔ ہپناٹیزم کے لیے ذہن اور جسم کی ہم آہنگی ضروری ہے، تمہارا ذہن تمہارے جسم کی اس حرکت سے قطعی بے تعلق ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یک بیک تم پر اس کا بھوت کیوں سوار ہو گیا؟ آپ میری ہر بات کو خبط کیوں قرار دیتے ہیں، حمید نے بگڑ کر کہا۔ اس لیے کہ تم کسی معاملے میں مستقل مزاج نہیں ثابت ہوئے، اس بات ثابت کر دکھاؤں گا۔ خیر خیر، تم کسی نیک ارادے کے تحت ایسا نہیں کر رہے ہو، یعنی کسی احمق نے کہہ دیا ہوگا کہ ہپناٹسٹ کی آنکھوں میں بے پناہ کشش پیدا ہو جاتی ہے، یہ تو مسلمہ ہے، اور اسی لیے تم پر ہپناٹیزم کا خبط سوار ہو رہا ہے تاکہ بوڑھی عورتوں کو اپنی طرف کھینچ سکوں، کیوں ہے نا یہی بات؟ آپ کے سر پر تو ہر وقت عورت سوار رہتی ہے، حمید نے فریدی کے لہجے کی نقل اتاری۔ بہت اچھے، فریدی ہنس پڑا۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آخر آپ پچھلی رات سوئے کیوں نہیں، حمید نے کہا۔ میں نے یہی بتانے کے لیے تمہیں آواز دی تھی، فریدی بولا۔ تم کل بیکاری کی شکایت کر رہے تھے نا، آئی شامت، حمید منہ بنا کر بولا۔ ڈرو نہیں، فریدی نے کہا اور میز کے دراز سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر حمید کی طرف بڑھا دیا۔ حمید اس کاغذ کو دیکھتے ہی پہلے تو ہنسا، پھر اس طرح منہ بنانے لگا جیسے رو دینے کا ارادہ کر رہا ہو۔ کیوں؟ فریدی نے اسے اپنی طرف مخاطب کیا۔ میں ہنسا اس لیے کہ چلو پیچھا چھوٹا، اور رویا اس لیے کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے آپ پر پتھر چلائیں گے، فریدی بے اختیار مسکرا پڑا۔ یہی وہ تصویر ہے، حمید سنجیدگی سے بولا، جسے دیکھ کر حاتم تائی نے کہا تھا، ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار چشمہ لگا کر دیکھنے کی ہوس ہے۔ اور حاتم اس کلمے کو سن کر اتنا رویا تھا کہ بحر عرب کی ساری مچھلیاں درختوں پر چڑھ گئی تھیں، اور پھر جب تک حمام باد گرد کا پتہ نہیں لگ گیا تھا، ماہی گیر درختوں پر پتھر چلا کر اپنی بسر اوقات کرتے رہے تھے۔ اور شٹ اپ، حمید منہ سکیڑ کر وہ کاغذ واپس کرنے ہی جا رہا تھا کہ رک کر پھر کچھ دیکھنے لگا۔ پھر وہ دانت پر دانت جما کر بولا، ہائے ہائے، یہ کس لڑکی کے درد میں ڈوبی ہوئی چیخ ہے؟ ادھر لاؤ، فریدی نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر کہا۔ اب چپ چاپ یہاں سے چل دو، آخر اس ناراضگی کی وجہ، حمید نے مسکرا کر کہا۔ تم کسی وقت سنجیدہ نہیں رہ سکتے، کیا واقعی یہ سنجیدگی کا موقع تھا؟ بکو مت، کمال کر دیا آپ نے، حمید بہنا کر بولا۔ بے تکے کارٹون دکھا کر مجھے سنجیدہ رہنے کی تلقین فرماتے ہیں کیا سچ مچ؟ جی ہاں، میرا دماغ چل گیا ہے، فریدی نے مسکیڑ کر کہا۔ پھر خاموشی چھا گئی، دونوں ایک دوسرے کو گور رہے تھے۔ حمید تھوڑی دیر بعد پھر مسکرا دیا۔ اگر آپ رات بھر مصوری کی مشق کرتے رہنے کے بعد اتنی حسین تصویر بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو میں تہ دل سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے امکانات پر غور کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ یہ مذاق نہیں ہے، فریدی آہستہ سے بولا۔ حمید اس کی سنجیدگی دیکھ کر یک بیک چونک پڑا، اور اس نے محسوس کیا کہ فریدی سچ مچ سنجیدہ ہے۔ پھر اس کی نظر جواب طلب انداز میں فریدی کے چہرے پر جم گئی۔ دولت گنج کی عمارت پیلی کوٹھی کے کیس کے متعلق اخبار میں کچھ دیکھا تھا؟ فریدی نے سوال کیا۔ ہاں ہاں، وہی کرنل شمشاد۔ جی نہیں کرنل جواد، تمہاری یاداشت بڑی مایوس کن ہے۔ چلیے، نام سے شخصیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر پرسوں اس کا بھائی بھی پر اسرار حالات میں موت کا شکار ہو گیا۔ کل کے اخبار میں یہ بھی پڑا تھا، حمید نے کہا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنی ہی شامت آئے گی، لہذا شامت آنے سے پہلے ناشتہ تو کر لیجئے۔ فریدی پھر اسے گورنے لگا۔ اس طرح کیوں گور رہے ہیں؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تم احمق ہو، فریدی نے کہا، اور میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوکر آیا، چائے یہیں دے جاؤ، فریدی نے کہا اور نوکر چلا گیا۔ یہ کیس دولت گنج کے تھانے سے اپنے یہاں بھیج دیا گیا ہے، فریدی اس کاغذ کے ٹکڑے پر نظر جماتے ہوئے بولا۔
حمید کچھ نہ بولا اور کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور باہر نرم نرم گھاس پر پڑے ہوئے نکرئی قطروں سے کئی طرح کے رنگ جھلکنے لگے تھے۔ اور یہ خط، فریدی حمید کی طرف دیکھ کر بولا، سلیم کو اسی صبح کو موصول ہوا تھا جس دن اس کی موت واقع ہوئی۔ کون سا خط؟ حمید نے پوچھا۔ یہی، فریدی نے کاغذ کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا۔ تو آپ نے تفتیش شروع کر دی؟ ابھی نہیں، ابھی تو میں تھانے داروں کی رپورٹ پر غور کر رہا ہوں۔ حمید کچھ سوچنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، کرنل کا کوئی نوکر بھی تو غائب ہو گیا تھا؟ ہاں، وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ اس تصویر کے نیچے کی تحریر عجیب ہے، حمید نے کہا۔ اور خود اس تصویر کے متعلق کیا خیال ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ یہ تصویر، حمید تصویر کو فریدی کے ہاتھ سے لے کر کچھ سوچتا ہوا بولا، پھر تھوڑی دیر تک اس پر نظر جمائے رہنے کے بعد کہنے لگا، میرے خیال سے یہ چرچیت سور کی تصویر ہے۔ کیا چرچیت سور؟ حمید محققانہ انداز میں بولا، کیونکہ سر چڑیا جیسا ہے، جسم پر چیتے جیسی دھاریں ہیں اور جسم کی بناوٹ اسے سور ظاہر کرتی ہے، لہذا اس کا نام چرچیت سور ہے۔ ٹمبکتو میں پایا جاتا ہے، وہاں کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اکثر پیارے خالو بھی کہتے ہیں۔ بعض محققین کی رائے ہے خالو نہیں بالو کہتے ہیں، لیکن فیاحان اسے جمبحالو کہنے پر مضر ہیں، اور ابن بطوطہ نے تو شفالو کہہ کر بمشکل جان بچائی ہے۔ لیکن اس ناجائز، یعنی حمید بل وحید ساکن پورٹ سعید کی جان بچتی نظر نہیں آتی، الا ماشاءاللہ۔ بک چکے، فریدی اسے گرتا ہوا بولا، یقین نہ آئے تو ہدایت نامہ خاوند کا صفحہ 2-3 ملاحظہ فرمائیے۔ حمید اسی موڈ میں بولا، تمام پرائیویٹ حالات کھول کھول کر لکھ دیے گئے ہیں، اگر فائدہ نہ ہو تو ایمان دھرم سے کہہ دینے پر پوری رقم ہضم۔ اب چپ بھی رہو ورنہ سر توڑ دوں گا، فریدی نے کہا۔ اتنے میں چائے آ گئی اور حمید یہ بھی بھول گیا کہ اس نے بات کہاں سے چھوڑی تھی۔ فریدی خاموشی سے ناشتے میں مشغول رہا، اس کے ماتھے پر شگنیں پڑی ہوئی تھیں اور آنکھیں کسی گہری سوچ کا پتہ دے رہی تھیں۔ دفتن برامدے میں لگی ہوئی گھنٹی بجی، شاید وہ آ گئے، فریدی آہستہ سے بولا۔ کون؟ حمید نے پوچھا۔ ڈاکٹر قدیر اور کپتان اشرف۔ کون ڈاکٹر قدیر؟ راج روپ نگر والا، نہیں کرنل جواد کا بانجا، ہیملٹن روڈ پر جس کا دواخانہ ہے۔ اچھا، وہ تو کئی بار کتوں کے سلسلے میں یہاں آ چکا ہے، حمید نے کہا۔ اور کپتان اشرف کرنل کا بھتیجا اور وارث ہے، لیکن میں اس سے شخصی طور پر واقف نہیں۔ کل رات کو ڈاکٹر قدیر نے فون پر کہا تھا کہ وہ دونوں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کپتان اشرف شاید اسی شخص کا لڑکا ہے جس کی موت کرنل کے بعد واقع ہوئی، حمید نے کہا، بہت دیر میں سمجھے۔ اتنے میں نوکر 2 ملاقاتی کارڈ لے کر آیا، انہیں یہیں لے آؤ، فریدی نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر قدیر اور کپتان اشرف لائبریری میں داخل ہوئے۔ رسمی گفتگو ہونے کے بعد فریدی نے انہیں ناشتے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ غالباً آپ لوگ اسی کیس کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر قدیر نے فریدی سے پوچھا۔ آپ ٹھیک سمجھے، قدیر نے کہا۔ آپ نہ بھی آتے تو تھوڑی دیر میں ہم ہی آپ تک پہنچتے، فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا، کیونکہ کیس ہمارے محکمے میں آ گیا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، ڈاکٹر قدیر نے کہا، ورنہ پولیس سے تو کسی قسم کی توقع نہیں۔ آپ کا خیال ہے، فریدی مسکرا کر بولا، ورنہ اس کیس میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ قدیر اور اشرف چونک کر فریدی کو غور سے دیکھنے لگے۔ کیا کرنل کو بھی اس قسم کا کوئی خط ملا تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ ہمیں اس کی اطلاع نہیں، کپتان اشرف نے قدیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ قدیر نے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ آپ کے والد کی موت کے وقت ان کے قریب کون کون تھا؟ فریدی نے اشرف سے پوچھا۔ ایک تو میں ہی تھا، ڈاکٹر قدیر نے کہا، اور 3 عورتیں، 5 نوکر، سب یہیں موجود ہیں۔ جی ہاں، ان کی چیخ سن کر سب سے پہلے ان کے پاس کون پہنچا تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ میں، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔ وہ غالباً اس وقت زندہ ہی تھے، فریدی نے کہا۔ جی ہاں، انہوں نے کچھ کہا تھا؟ کچھ نہیں، اشرف کو پکار رہے تھے۔ حالت کیا تھی؟ انہوں نے اس طرح اپنی ایک انگلی دبا رکھی تھی جیسے کانٹا لگ گیا ہو۔ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس موت کو بھی زہر ہی کی وجہ قرار دیتی ہے، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ جی ہاں، اور زہر پھیلنے کا ذریعہ غالباً وہ کانٹا قرار دیا گیا ہوگا، فریدی نے کہا۔ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر قدیر بولا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی پڑھی ہے، فریدی نے کہا۔ خیر، ہاں تو اس ملازم رفیق کے علاوہ بھی آپ کسی کو مشتبہ سمجھتے ہیں؟ ہمارا شعبہ تو اس پر بھی نہیں، کیپٹن اشرف نے کہا۔ پھر اس نے رفیق کے متعلق فریدی کو سب کچھ بتا دیا۔ اچھا، اس تصویر کے نیچے والی تحریر پر بھی آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ قطعی نہیں، کیپٹن اشرف بولا۔ خود والد مرحوم اسے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے تھے۔ فریدی کچھ اور پوچھنے جا رہا تھا کہ دفتن ڈاکٹر قدیر بول پڑا۔ ٹھہریے، اس وقت اب ایک بات اور یاد آ رہی ہے جو میں اپنے بیان میں لکھوانا بھول گیا ہوں۔ فریدی اسے جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ چھوٹے ماموں نے اشرف کو پکار کر یہ بھی کہا تھا۔ وہی سور، وہی سور۔ او، فریدی کچھ بے چین سا نظر آنے لگا۔ یہ بہت اہم بات تھی، وہ آہستہ سے بولا۔ کوئی اور بات؟ اور کچھ نہیں، بس دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئے، اور ان کا پستول عقیق البحر کی کیاری میں ملا تھا، فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں، فریدی کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا۔ بہتر ہے میں 11 بجے تک آپ کے یہاں آؤں گا، گھر کے ہر فرد کی موجودگی ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ فریدی نے حمید سے پوچھا۔ ان حضرات کے بیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو وہ سور دکھائی بھی دیا تھا، معلوم تو یہی ہوتا ہے، اور آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ میں نے یہ بھی تو نہیں کہا، ویسے ڈاکٹر قدیر کے بیان کے انداز سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ ہوگا، لیکن میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس قسم کے کسی سور کا وجود بھی ہے، حمید نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کی کوئی مستقل قسم نہیں ہے، لیکن ایک آدھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا تم نے 4 آنکھوں اور 3 سینگوں کے بیل نہیں دیکھے؟ بہت دیکھے ہیں، لیکن فکر کی بات نہیں، فی الحال اس جانور کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر کچھ بھی نہیں، فریدی مسکرا کر بولا۔ اس وقت تم نے پیسٹریاں بہت کم کھائیں، گوشت میں دھواں۔ فریدی اور حمید کئی گھنٹے سے پیلی کوٹھی میں چھان بین کر رہے تھے۔ نصیر کے علاوہ گھر کے سارے افراد موجود تھے۔ نصیر غالباً صبح ہی سے غائب تھا۔ فریدی نے کرنل کے کاغذات بھی دیکھے، اس کی خوابگاہ کا بھی جائزہ لیا۔ پھر کیپٹن اشرف نے فریدی کو بھی بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی زبانی کرنل کے کچھ جواہرات کا تذکرہ بھی سنا تھا، اور یہ بھی سنا تھا کہ وہ غائب ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ خود اس قسم کی کسی چیز سے ذاتی طور پر واقف نہیں تھا۔ کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ جواہرات رکھے کہاں جاتے تھے؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا۔ تو پھر آپ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ گمشدہ نوکر رفیق کی طرف سے مشکوک ہیں؟ والد صاحب کا شعبہ اس پر نہیں تھا۔ کیا انہوں نے کسی اور پر بھی شعبہ ظاہر کیا تھا؟ فریدی نے پوچھا، اور پھر اس نے یہ محسوس کیا کہ کیپٹن اشرف کچھ ہچکچا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے، فریدی نے کہا۔ اب میں کیا بتاؤں، انہوں نے ایسی بات کہی تھی کہ یہ سمجھ لیجئے، کیپٹن اشرف کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کہیے کہیے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھ پر بھی شعبہ کر سکتے تھے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، فریدی نے کہا۔ صاف صاف کہیے نا، بس یہی سمجھ لیجئے، لیکن آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اشرف خاموش ہو گیا، وہ بے بسی سے فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس بات کے چھیڑ دینے پر پشیمان ہو۔ دیکھیے، فریدی نرم لہجے میں بولا، جب تک آپ لوگ صاف صاف باتیں نہ بتائیں گے میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ کس طرح کہوں، وہ تو بتانا ہی پڑے گا۔ اس بار فریدی کا لہجہ قدرے درشت تھا، انہیں بھائی قدیر پر شعبہ تھا، اشرف نے آہستہ سے کہا۔ شعبے کی وجہ بھی بتائی تھی، انہوں نے کہا۔ اشرف نے اپنی اور اپنے والد کی وہ ساری گفتگو دہرا دی جو اس کے مرنے سے چند گھنٹے بیشتر ہوئی تھی، لیکن اس نے نصیر کے متعلق کچھ نہ کہا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ خود اس کا شعبہ نصیر پر تھا۔ بیانات سے فرصت پانے کے بعد فریدی اور حمید پائیں باغ میں آ گئے۔ وہ اسی کیاری کے قریب کھڑے ہوئے تھے جہاں سلیم مرنے سے قبل گرا تھا۔ حمید بھی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیوں، کیا کسی خاص نتیجے پر پہنچ گئے ہو؟ فریدی نے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، کیا حسن چاہے جہاں نظر آئے قابل پرستش ہے، تو تم اتنی دیر اسی پر غور کرتے رہے؟ فریدی نے منہ بنا کر پوچھا، کیوں، کیا اس پر غور کرنا جرم ہے؟ فریدی کے چہرے سے بیزاری ظاہر ہو رہی تھی، وہ تھوڑی دیر تک کیاری کے قریب کی جھاڑیوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، عقیق البحر میں کانٹے نہیں ہوتے، اس نے آہستہ سے کہا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی ان کیاریوں میں نہیں چھپ سکتا، لا مالا اسے جھاڑیوں میں چھپنا پڑا ہوگا۔ کسے چھپنا پڑا ہوگا؟ حمید نے پوچھا۔ وہی جس نے سلیم کی انگلی میں زہر کا انجیکشن لگایا تھا۔ زہر کا انجیکشن؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خود بخود اس کے جسم میں زہر پھیل گیا؟ فریدی پرخیال انداز میں بولا، دولت گنج کی پولیس نے بہت دیر کر دی، تو پھر کیپٹن اشرف کا شعبہ بھی ضرور وزن رکھتا ہے، حمید نے کہا۔ ہو سکتا ہے۔ فریدی جھاڑیوں میں گھس گیا، وہ تھوڑی دیر تک وہاں جھکا ہوا کچھ دیکھتا رہا، پھر باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں حمید نے ایک سرخ رنگ کا رومال دیکھا جو اس کا نہیں تھا۔ یہ رومال جھاڑیوں میں تھا، فریدی نے کہا، اور کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، اشرف نے ڈاکٹر قدیر پر شعبہ ظاہر کیا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اس شخص کی طرف سے مشکوک معلوم ہوتا ہے جس کا نام اس نے نصیر بتایا ہے۔ ہو سکتا ہے، حمید نے کہا، لیکن میں تو اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ کیا سچ مچ مرنے سے پہلے اسے وہ عجیب و غریب جانور دکھائی دیا تھا۔ میں فی الحال اس کے متعلق کچھ نہیں سوچنا چاہتا، فریدی نے کہا۔ ضروری نہیں کہ اسے وہ سور دکھائی دیا ہو، پھر وہ سور کیوں چیخا تھا؟ اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ اس نے سچ مچ وہ سور ہی دیکھا ہی ہو۔ وہ اپنا جملہ نہیں پورا کر سکا تھا کہ اس کی جان نکل گئی تھی، ممکن ہے وہ کچھ اور کہتا۔ حمید پرخیال انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں یہ نہ بولنا چاہیے، فریدی نے کہا، کہ زہر کا انجیکشن دینے میں بھی کچھ وقت لگا ہوگا اور سلیم ان جھاڑیوں کے قریب ضرور آیا ہوگا۔ اگر اسے وہ سور دکھائی دیا ہوتا تو وہ دور ہی سے اس پر فائر کرتا۔ پھر آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حمید بے چینی سے بولا۔ یہاں بھی سور کی تصویر، فریدی آہستہ سے بولا، ممکن ہے ان جھاڑیوں میں اسے سور کی تصویر دکھائی دی ہو اور وہ اسے نکالنے کے لیے یہاں تک آیا ہو، اور جھاڑی میں چھپے ہوئے کسی نامعلوم افراد نے اسی دوران میں ان کی انگلی میں زہر کا انجیکشن دے دیا ہو۔ آخر آپ انجیکشن ہی پر کیوں زور دے رہے ہیں؟ وہ یوں تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے۔ ڈاکٹر قدیر آ رہا ہے، حمید یک بیک آہستہ سے بولا۔ آنے دو، فریدی نے لاپرواہی سے کہا، اور وہ سرخ رومال جیب میں رکھ لیا جو اسے جھاڑیوں میں ملا تھا۔ ڈاکٹر قدیر ان کے قریب آ کر رک گیا۔ نصیر صاحب نہیں آئے؟ فریدی نے اس سے پوچھا۔ اس کا کچھ ٹھیک نہیں معلوم۔ کب آئے؟ سلیم صاحب والی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق آپ کو کوئی علم ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں، وضاحت کے ساتھ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ہو سکا مثلا زہر کا انجیکشن؟ فریدی اسے پرخیال انداز میں دیکھتا ہوا بولا، میں نے پہلے ہی اس کا اندازہ لگا لیا تھا۔ قدیر نے کہا، میں خود یہ جانتا ہوں کہ عقیق البحر کے پودوں میں کانٹے نہیں ہوتے۔ آپ کے علاوہ گھر میں کوئی اور بھی اس قسم کی رائے رکھتا ہے؟ کسی نے اس کا اظہار نہیں کیا، قدیر نے کہا۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کرنل صاحب کی لاش کہاں پائی گئی تھی؟ فریدی نے تھوڑے توقف کے بعد کہا۔ قدیر ان کی رہنمائی کرنے لگا، اور وہ پھاٹک سے نکل کر تقریباً 200-300 گز کے فاصلے پر آ کھڑے ہو گئے۔ غالباً یہاں گرے تھے، قدیر نے کہا۔ آپ تو شاید اس موقع پر موجود نہیں تھے؟ فریدی بولا، ہاں میں شہر میں تھا اور اسی وقت واپس آیا تھا جب پولیس چھان بین کر رہی تھی۔ خیر، فریدی نے کہا، اچھا تو تھوڑی دیر بعد پھر میں آپ کو تکلیف دوں گا، اور ڈاکٹر قدیر کا مطلب سمجھ کر کوٹھی کی طرف لوٹ گیا۔ فریدی بغور زمین کی طرف دیکھ رہا تھا، یہاں بے شمار سنگریزے بکھرے ہوئے تھے اور اس حصے کی سطح بھی کچھ اونچی تھی۔ فریدی نے جیب سے مہذب شیشہ نکالا اور ان سنگریزوں کو اس کی مدد سے دیکھنے لگا، پھر سر اٹھا کر حمید سے بولا، کار سے چمڑے کا تھیلا اور واکنگ سٹک نکال لاؤ، کیا چہل قدمی کا ارادہ ہے؟ جلدی کرو، فریدی نے منہ بنا کر کہا۔ دھوپ تیز تھی، حمید طرح طرح کے منہ بناتا ہوا چل دیا۔ اس نے بھی ابھی تک فریدی کے چہرے پر وہ آثار نہیں دیکھے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ اس کیس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، حالانکہ یہ کیس بھی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی پر اصرار معلوم ہو رہا تھا۔ حمید نے کار سے تھیلا نکالا جو کافی وزنی معلوم ہو رہا تھا، اور پھر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے اس میں رکھی ہوئی چیز دیکھی۔ یہ کچے گوشت کے کئی ٹکڑے تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑا انہیں حیرت سے دیکھتا رہا، پھر واکنگ سٹک اٹھا کر فریدی کی طرف چل پڑا۔ یہ پیشہ زیادہ مناسب رہتا، حمید اس کے آگے تھیلا ڈالتا ہوا بولا، اور واکنگ سٹک بھی اس کی طرف بڑھا دی۔ فریدی گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کر اسے واکنگ سٹک کے سرے پر باندھنے لگا۔ کیا آپ بھی مداریوں کسی حرکتیں کیا کرتے ہیں؟ حمید نے منہ بنا کر کہا۔ اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، فریدی نے کہا۔ حالانکہ ہم یہاں بہت دیر میں پہنچے ہیں، لیکن دیکھو شاید ابھی کچھ مزہ باقی ہو۔ فریدی واکنگ سٹک کے گوشت بندے ہوئے سرے کو آہستہ آہستہ قرب و جوار کی زمین پر پھیرنے لگا تھا۔ کاش اس وقت میرے ہاتھ میں ایک ڈگ ڈگی اور بانسری ہوتی، حمید نے کہا، اور فریدی ہنس پڑا۔ اگر میں نہ ہوتا تو تم یہی سب کچھ کرتے ہوئے نظر آتے، اس نے کہا۔ حمید بظاہر اس کا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی حیرت بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ اس سے قبل بھی کئی موقعوں پر فریدی کو اس سے زیادہ احمقانہ حرکتیں کرتے دیکھ چکا تھا، اور اس کا تجربہ شاید تھا کہ وہ بات کو بہت ہی تحیر خیز انجام پر ختم ہو گئی تھی۔ حمید کے ذہن میں کئی طرح کے خیالات گردش کرتے رہے۔ فریدی نے اس دوران میں بتائی ہوئی جگہ کا چکر لگا ڈالا۔ واکنگ سٹک سنگریزوں پر پھیل رہی تھی۔ دفتن فریدی کے منہ سے ایک آسودگی آمیز آواز نکلی۔ حمید چوں کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ واکنگ سٹک کے گوشت لگے ہوئے ٹکڑوں کو بغور دیکھ رہا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ لو میاں حمید، اس نے واکنگ سٹک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ان سنگروں پر نہایت لذیذ قسم کا گوشت پکایا جا سکتا ہے۔ حمید نے گوشت کے ٹکڑے کی طرف دیکھا۔ ایک پتلی سی دھوئیں کی لکیر اس سے نکل کر فضا میں بل کھا رہی تھی۔ یہ کیا؟ حمید کی آنکھیں فرط حیرت سے پھیل گئیں۔ مداری کے ہاتھ کی صفائی، اب بجاؤ ڈگ ڈگی، آخر یہ ہے کیا بلا؟ حمید آگے جھک کر دیکھتا ہوا بولا، جس جگہ سے دھواں نکل رہا تھا وہاں اسے سفید رنگ کا ایک ننا سا سنگریزا دکھائی دیا۔ فریدی نے جیب سے ایک چھوٹی سی چمٹی نکالی اور سنگریزے کو اس سے پکڑ کر اپنے پرس میں ڈال لیا۔ ہمیں یہاں اسی طرح کے اور بھی سنگریزے تلاش کرنے ہیں، ورنہ پھر کسی کی جان جائے گی، فریدی نے کہا اور زمین پر جھک گیا۔ تقریباً آدھ گھنٹے کی محنت کے بعد ویسے ہی دو تین ذرے اور ملے۔ حمید اس دوران میں اس سے بہت کچھ پوچھتا رہا، لیکن فریدی نے اسے کوئی تشفی بخش جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پیلی کوٹھی کی طرف جا رہے تھے۔ چار بج چکے تھے اور موسم بھی کچھ اعتدال پر تھا۔ پسینے میں شرابور کر دینے والی تپش سے نجات مل گئی تھی۔ فریدی نے حمید کو کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا اندر نہ چلیے گا؟ حمید نے کہا۔ کیوں؟ فریدی اسے گرتا ہوا بولا، میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی ایک نئی صورت سامنے والے کھڑکی میں دیکھی تھی، یقیناً وہ کوئی عورت رہی ہوگی، فریدی نے لاپرواہی سے کہا اور اگلی نشست پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسے مشین بند کر دینی پڑی۔ ڈاکٹر قدیر پورٹیکو سے اسے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ فریدی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر قدیر تیز قدموں سے آتا دکھائی دیا۔ فریدی صاحب، ایسی بھی کیا بے مروتی، اس نے مسکرا کر کہا، میرے خیال سے ہمارے تعلقات نئے نہیں، قطعی نہیں، بھلا اس کے اظہار کی کیا ضرورت تھی؟ فریدی ہنس کر بولا، ہم نے آپ ہی لوگوں کے انتظار میں شام کی چائے نہیں پی، قدیر نے کہا، اور آپ ہیں کہ اسی طرح چپ چاپ چلے جا رہے ہیں۔ فریدی اور حمید کار سے اتر آئے۔ ڈرائنگ روم میں گھر کے سارے افراد موجود تھے، نصیر بھی واپس آ گیا تھا۔ غالباً حمید نے اس نئی صورت کے متعلق کہا تھا۔ نصیر کے علاوہ باقی لوگوں سے وہ پہلے ہی متعارف ہو چکے تھے۔ فریدی نصیر کو تھوڑی دیر تک متجسس نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن اس سے کچھ پوچھا نہیں۔ نہ جانے کیوں حمید اس سے چند سوالات کرنا چاہتا تھا۔ گھر والوں کے بیان کے مطابق اسے معلوم ہوا تھا کہ نصیر سلیم کی موت پر بے تاشا رو دیا تھا، جبکہ کرنل کی موت پر اس کے چہرے پر شگن تک نہ آئی تھی۔ حمید اس کے متعلق بہت کچھ سوچ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے سارے خیالات اپنے ذہن سے نکال پھینکے، کیونکہ عالیہ ڈاکٹر قدیر سے گفتگو کرتے وقت بڑے دلاویز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ دفتن فریدی نے وہ رومال نکالا جو اسے جاڑیوں میں پڑا ملا تھا، اور اسے میز پر رکھ کر چٹکی سے مسلنے لگا۔ لیکن خود حمید کو بھی یہ محسوس نہ ہو سکا کہ فریدی نے یہ حرکت ارادتاً کی ہے، بس ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے باتوں کی روح میں قطعی غیر ارادی طور پر اس سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہو۔ کپتان اشرف فریدی سے کہہ رہا تھا، انسپکٹر صاحب آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں۔ فریدی پر خیال انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پورچ لیجئے، نصیر نے فریدی کی طرف پلیٹ سرکائی اور پھر دوسرے ہی لمحے میں کچھ چونک سا پڑا۔ شکریہ، بس میں شام کو صرف چائے پیتا ہوں، فریدی نے کہا۔ اب حمید کو رومال کا خیال آیا اور وہ متجسسانہ نظروں سے نصیر کو دیکھنے لگا۔ ہاں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فریدی اشرف کی طرف مخاطب ہو گیا۔ اگر وہ پر اصرار خط محض مذاق نہیں تھا، اشرف بولا، تو پھر مجھے بھی مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں بعد والوں کے لیے بھی تو دھمکی تھی۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ چچا جان کو بھی اس قسم کا کوئی خط موصول ہوا تھا، تو پھر اب میری ہی باری ہے، کیونکہ ان کا ترکہ میرے والد مرحوم سے گزرتا ہوا مجھ تک پہنچتا ہے۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر اس میں ذرا برابر بھی صداقت ہے تو آپ کو کافی محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن میں کس طرح بچ سکوں گا؟ کپتان اشرف بے چینی سے ہاتھ ملتا ہوا بولا۔ غالباً یہ رومال میرا ہے، دفتن بیگم عارف نے کہا۔ کیا آپ نے مجھ سے کچھ فرمایا؟ فریدی اس کی طرف مڑا۔ یہ رومال؟ او، فریدی اس طرح چون کر رومال کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہ اس کے متعلق بھول ہی گیا ہو۔ جی ہاں، یہ مجھے آپ کے پائیں باغس میں پڑا ملا تھا، کیا یہ آپ کا ہے؟ نصیر نے ہاتھ بڑھا کر وہ رومال فریدی سے لیا۔ اشرف صاحب، فریدی اشرف کی طرف مڑ کر بولا، اگر آپ کو بھی کبھی اس قسم کا خط موصول ہو تو مجھ تک پہنچنے میں تاخیر نہ کیجیے گا، بہتر ہے۔ اور آپ، فریدی بیگم نواز سے مخاطب ہوا، مجھے دولت گنج والی رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کہیں باہر جانا چاہتی تھیں، خیال تو تھا شوق سے جا سکتی ہیں۔ فریدی سگار سلگاتا ہوا بولا، میں غیر ضروری پابندیوں کا قائل نہیں ہوں، اب میں نے خود ہی اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ آپ کی خوشی، فریدی نے کہا۔ نصیر عالیہ کی طرف دیکھ کر شرارت امیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ فریدی نے ان دونوں پر اچکٹی سی نظر ڈالی اور اپنی پیالی کی چائے ختم کرنے لگا۔ پھر وہ ڈاکٹر قدیر کو مخاطب کر کے بولا، کیس بہت پیچیدہ ہے ڈاکٹر صاحب۔ جناب، اگر پیچیدہ نہ سمجھتا تو آپ کے پاس کیوں دوڑا جاتا؟ قدیر نے کہا۔ اب اس ملازم رفیق کا معاملہ رہ جاتا ہے، مجھے تو یہ حرکت اسی کی معلوم ہوتی ہے، بیگم نواز نے کہا۔ کیا آپ مجھے اس کے متعلق کچھ بتا سکیں گی؟ فریدی نے پوچھا۔ وہ کرنل صاحب کے معاملات میں بہت زیادہ دخیل تھا۔ خیر، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، جس نوکر پر بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے وہ دخیل ہو ہی جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حادثے سے قبل والی رات کو دونوں میں کچھ تکرار ہوئی تھی، تو آپ نے یہ بات پولیس کو کیوں نہیں بتائی تھی؟ یعنی دو شہروں کے نام پر بحث ہوتے ہوئے تکرار ہو گئی تھی اور کرنل صاحب نے اسے بہت برا بلا کہا تھا۔ کون سا شہر؟ غالباً افریقہ کے تھے، نام صرف ایک کا یاد رہ گیا ہے، ممباسا۔ فریدی کے پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ آسمانی شکار۔ پیلی کوٹھی سے واپسی پر فریدی حمید سے کہہ رہا تھا، وہ لڑکی بڑی مصیبت میں معلوم ہوتی ہے۔ کون لڑکی؟ حمید چونک کر بولا۔ وہی جس کی مسکراہٹ تمہیں بہت بلی لگ رہی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اوہو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، واقعی اس کی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی۔ اے خدا! حمید آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بولا، اس پتھر کے پگھلنے پر میں تیری خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فریدی نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کر دی اور مسکرا کر بولا، یار، دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت شروع کر دوں۔ بی کا کیا مطلب؟ حمید نے کہا۔ آخر آپ مجھے اتنا دل پھینک کیوں سمجھتے ہیں؟ خامخواہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہو، فریدی نے کہا۔ وہ تینوں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خصوصاً نصیر اس معاملے میں زیادہ نامعقول معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے اتنی جلدی اس کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ اس کے لیے میرے پاس کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، فریدی نے کہا۔ وجدان کی تربیت سمجھ لو، ماریے گولی، حمید نے اکتا کر کہا۔ وہ گوشت میں دھواں، آخر کچھ تو بتائیے نا۔ تم نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھی تھی؟ ہاں، کوئی خاص بات؟ بھائی، جو کچھ بھی ہو خود ہی بتا ڈالیے، ورنہ مجھے اختلاج ہونے لگا ہے۔ اچھا تو سنو، فریدی نے کہا، کرنل کے پیر کے تلے میں ایک زخم تھا اور وہ ننگے پیر دوڑا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اس زخم کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اس زخم پر دھوئیں کا نشان پایا گیا تھا اور اسی اشارے نے مجھے پچھلی رات جاگ کر گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فریدی خاموش ہو گیا اور پھر اس نے دفعتاً اپنی کار دوبارہ پیلی کوٹی کی طرف موڑ دی، یعنی حمید چونک کر بولا، کچھ بھی نہیں، شام بڑی خوشگوار ہے اور میں پھر ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے الو نہ بنائیے، حمید منہ سکوڑ کر بولا، خیر، میں فی الحال صرف ان سنگریزوں میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ ہاں تو وہ سنگریزے؟ فریدی پرخیال انداز میں بولا، تم نے کبھی سفید رنگ کے وہ سنگریزے دیکھے ہیں جو مچھلی کے سر سے نکلتے ہیں؟ دیکھے ہیں، حمید کے لہجے میں اکتاڑ تھی، اسے فریدی کی پہلیاں بجوانے والے انداز سے بڑی الجھن ہوتی تھی۔ یہ سنگریزے بھی ایک قسم کی مچھلی کے سر میں پائے جاتے ہیں، فریدی نے کہا۔ میں نے تو آج تک نہ کہیں پڑھا اور نہ کہیں سنا، حمید بے اعتباری کے لہجے میں بولا۔ تم نے پڑھا ہی کیا ہے؟ فریدی نے منہ سکیڑ کر کہا۔ زیادہ سے زیادہ تم ایشیا یا دنیا کی جغرافیائی سوسائٹیوں کی ان کتابوں کا حوالہ دو گے جو آج سے 20 برس قبل شائع ہوئی تھیں۔ خیر یہی صحیح، حمید نے کہا، لیکن یہ مچھلی کم از کم اپنی طرف تو پائی نہ جاتی ہوگی، بہت کامیاب ہے۔ اپنی طرف تو خیر پائی ہی نہیں جاتی، ابھی چند ایک دریائے کانگو اور دریائے آمیزن میں ملی ہیں، لیکن کانگو کے جنگلات کے وحشی باشندے اسے عرصہ سے بطور زہر استعمال کرتے آئے ہیں۔ وہ اپنے تیروں اور نیزوں کو اس کے خون میں بجا کر زہریلا بنا دیتے ہیں۔ آپ کو اس کے متعلق کہاں سے اطلاعات ملی؟ حمید نے پوچھا۔ معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے محض پرانا ذخیرہ کافی نہیں ہوتا، میں نے اس مچھلی کے متعلق عالمی جغرافیائی سوسائٹی کے ایک سہ ماہی رسالے میں پڑھا تھا، اور پچھلی رات کو اسے تلاش کرنے میں کئی گھنٹے صرف ہو گئے۔ اس مچھلی کا نام کیا ہے؟ جغرافیائی سوسائٹی نے اسے پائزونیا کا نام دیا ہے۔ کانگو بیسن والے اسے فلامی کہتے ہیں۔ دریائے آمیزن کے کنارے بسنے والے جنگلی قبائل میں یہ ویلاچا کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن یک بیک آپ کا ذہن اس مچھلی کی طرف کیوں منتقل ہو گیا تھا؟ حمید نے پوچھا۔ کرنل کے زخم پر پائے جانے والے دھوئیں کے نشان نے میری رہنمائی کی تھی۔ ان سنگریزوں کا اثر آنن فانن پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، لیکن یہ صرف کھال اترے ہوئے گوشت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر تم اس سنگریزے کو چٹکی میں پکڑ لو تو کوئی خاص نتیجہ برہم نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہاری انگلی میں خفیف سا بھی زخم ہے تو سنگریزے لگتے ہی اس میں سے دھواں نکلنے لگے گا، اور دیکھتے دیکھتے تمہاری نامعلوم بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ ہاں تو میں یہ بھی جانتا تھا، کرنل نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ افریقہ اور جنوبی امریکہ میں بھی گزارا ہے۔ بیگم نواز نے کیا کہا تھا؟ میں نے کچھ نہیں سنا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اس وقت اس لڑکی میں دلچسپی لے رہے تھے، فریدی مسکرا کر بولا۔ رفیق اور کرنل میں افریقہ کے دو شہروں کے ناموں کے سلسلے میں بحث ہو گئی تھی، اور کرنل نے اسے سخت اور سست بھی کہا تھا۔ بھلا اس سے اور آپ کی باتوں سے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رفیق بھی شاید اس زمانے میں اسی کے ساتھ تھا جب اس کا قیام افریقہ میں تھا، اور آپ اب اس وقت ان لوگوں سے بھی دریافت کرنے کے لیے پھر واپس جا رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی سے باقاعدہ طور پر عشق کرنے لگو۔ میں آج کل بہت مشغول ہوں، حمید نے منہ سکوڑ کر کہا، اور فریدی مسکرانے لگا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ فریدی کی کار پیلی کوٹی کے پھاٹک پر رک گئی۔ فریدی اور حمید اندر جانے لگے۔ پھاٹک سے کچھ دور ہٹ کر لان پر نصیر اور کیپٹن اشرف نظر آئے، جو اونچی آواز میں جھگڑ رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر یک بیک خاموش ہو گئے، ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ معاف کیجئے گا، میں نے پھر تکلیف دی، فریدی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، کپتان اشرف نے شدید غصے کے باوجود بھی مسکرانے کی کوشش کی، اور اس کا چہرہ کچھ عجیب سا معلوم ہونے لگا۔ میں ڈاکٹر قدیر سے پھر ملنا چاہتا ہوں، فریدی نے کہا۔ بہتر ہے، میں ابھی بھیجتا ہوں، کپتان اشرف نے کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ نصیر تھوڑی دیر تک ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ وہ رومال آپ کو کس جگہ سے ملا تھا؟ جی ہاں، کیوں نہیں، وہ انہیں جاڑیوں میں ملا تھا، جن میں سلیم صاحب کو وہ عجیب و غریب سور دکھائی دیا تھا۔ یہ رومال پچھلے ایک ہفتے سے میرے پاس رہا ہے، نصیر نے کہا، لیکن آپ کی والدہ؟ خیر یہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے مجھے دلچسپی ہو سکے، فریدی بولا، لیکن اس گھر کا کوئی فرد آپ کو دلچسپی لینے پر مجبور کرے گا؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ان میں سے کوئی مجھے ان معاملات میں الجھانے کی کوشش کر رہا ہے، آخر کیوں؟ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، نصیر نے مجنونانہ انداز میں کہا، اور ان دونوں موتوں کو میرے سر تھوپنا چاہتے ہیں۔ نفرت کی وجہ؟ نصیر اسے اس طرح گورنے لگا جیسے اس نے اسے گالی دے دی ہو۔ انہی سے پوچھئے نفرت کی وجہ، لیکن میں اس وقت تک اس گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ عالیہ نہ چلی جائے۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، فریدی نے کہا۔ کیا ان لوگوں نے آپ کو میرے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ نصیر نے پوچھا۔ میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ آپ شہر کے مشہور بارسٹر مسٹر عارف کے صاحبزادے ہیں، اور ایک آوارہ لڑکا بھی، نصیر منہ بنا کر بولا۔ یہ آپ کا نجی معاملہ ہے، کیا اشرف نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں شراب کے نشے میں عالیہ کو چھیڑتا ہوں اور محض اس بنا پر میں نے کرنل صاحب کو پر اصرار طریقے سے مار ڈالا کہ انہوں نے ایک بار میری اس حرکت پر ڈانٹا تھا اور سلیم ماموں کو اس لیے ختم کر دیا کہ وہ بھی اسے ناپسند کرتے تھے؟ نہیں، مجھے کسی نے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا، فریدی نے کہا۔ کیا کوئی فرد کھلم کھلا یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے؟ اشرف کی باتوں سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے، نصیر بولا۔ نہیں، وہ صاف صاف اپنے شعبے کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ سامنے ڈاکٹر قدیر آتا ہوا دکھائی دیا۔ نصیر خاموش ہو گیا۔ اچھا مسٹر نصیر، پھر کبھی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، فریدی نے کہا اور ڈاکٹر قدیر کی طرف بڑھ گیا۔ دوبارہ تکلیف دے کی معافی چاہتا ہوں، فریدی بولا۔ او آپ بھی کمال کرتے ہیں، قدیر ہنس کر بولا۔ فرمائیے ایک ضروری بات، فریدی نے کہا، اور پھر وہ تینوں ٹہلتے ہوئے پھاٹک تک آئے۔ اس دوران میں ڈاکٹر قدیر استفامیہ نظروں سے فریدی کی طرف دیکھتا رہا۔ کیا رفیق اس دوران میں کرنل کے ساتھ ہی تھا جب وہ استوائی خطوں کا سفر کر رہے تھے؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں، اور وہی ان کی چیزوں کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ جی ہاں۔ ڈاکٹر قدیر، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا پہلے ہی سے پروگرام تھا کہ صبح کے گئے شام کو واپس آئیں گے؟ کب کی بات کر رہے ہیں؟ جس دن کرنل صاحب کو حادثہ پیش آیا تھا۔ ہاں، میرا یہی پروگرام تھا، قدیر نے کہا۔ کرنل صاحب کو اس کی اطلاع نہیں تھی؟ کیوں، اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے ہرگز نہ جانے دیتے۔ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ کچھ جکی قسم کے آدمی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنل صاحب کے علاوہ گھر کے سب افراد کو آپ کے پروگرام کا علم تھا؟ جی ہاں، قدیر نے کہا۔ پھر چون کر بولا، کیا آپ گھر ہی کے کسی فرد پر شعبہ کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، فریدی نے جلدی سے کہا۔
معزز سامعین، اسی کے ساتھ ناول نمبر 23 قاتل سنگریزے کا پارٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ مزید ناول سننا چاہتے ہیں تو پارٹ نمبر 2 لگا لیں۔ شکریہ۔